تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے بارے میں کچھ خصوصی ہدایات قرآن و سنت میں وارد ہوئی. خیال ہوا کہ آج اسی عشر ذی الحجہ کے بارے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے. اگرچہ ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو پہلے سے معلوم ہیں، لیکن دین میں ایک اہم شعبہ ہے تذکیر کا. تذکیر جو معنی ہے یاد دہانی. قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی آیات کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ یاد دہانی کے لیے نازل کی گئی. چنانچہ ایک ہی بات قرآن کریم میں بار بار تکرار کے ساتھ بیان ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی نفسیات کا یہ خاصہ ہے کہ جو بات بار بار کان میں پڑتی ہے تو وہ دل میں راسخ ہو جاتی ہے، اور جب دل میں راسخ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور عمل میں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص پیدا فرما دے جو سارے اعمال کی روح ہے اور جان. اس واسطے دین کی بات چاہے پہلے سنی ہوئی ہو یا پہلے معلوم ہو، پھر بھی اگر اس کو تذکیر کے طور پر ذکر کیا جائے اور سنا جائے تو وہ فائدے سے خالی نہیں. بعض اوقات ایک ہی بات کبھی سنی تھی لیکن جب دوسری بار یا تیسری بار سنی تو اس وقت کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا کہ پہلے اس کا اہتمام نہیں تھا، اب اہتمام پیدا ہو گیا. پہلے اس میں اخلاص نہیں تھا، اب اخلاص پیدا ہو گیا. نہ جانے کس وقت کس گھڑی کی کون سی بات دل کو لگ جائے. تو یہ گاڑی کسی صاحب کی طرف کھڑی ہوئی ہے، یہ 6-7 46 شرار اس کو ہٹا لیں, غلط جگہ پر کھڑی کی ہوئی ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا تھا, میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سردہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا, وہ فرماتے تھے کہ جب کبھی کہیں سے گزر ہوتا ہے اور کوئی وائز واز کہہ رہا ہوتا ہے اور میرا کہیں آس پاس سے گزر ہو جاتا ہے, تو چند لمحوں کے لیے, چاہے کتنی بھی جلدی میں ہوں, چند لمحوں کے لیے اس کی بات ضرور سن لیتا ہوں. اس نیت سے سنتا ہوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر کوئی ایسی بات جاری فرما دیں جو میرے لیے اصلاح کا ذریعہ بنے. اندازہ لگائیے کون کہہ رہا ہے, مفتی اعظم جس کی ساری زندگی درس و تدریس میں, فتوا میں, تصنیف میں, تالیف میں, دین کی خدمت میں گزری اور سوائے خدمت دین کے کوئی اور مشغلہ نہیں. وہ کہتے ہیں جب کسی کوئی بھی وائز واز کہہ رہا ہوتا ہے, چند منٹ کے لیے ٹھہر جاتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے زبان پر کوئی ایسی بات نظر آ جائے, سننے میں آ جائے جو دل پہ اثر انداز. اس لیے کسی بھی بات جو دین کی بات ہو اس کی تذکیر بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. اللہ تبارک بتایا ہم سب کے لیے اس کو نافع بنا. یہ عشرہ ذوالحجہ کا جب شروع ہوا, یہ اللہ تبارک بتایا نے اس کے کچھ خاص شان رکھی ہے, اس عشرہ ذوالحجہ. اور بات یوں ہے کہ اصل میں یہ زمانہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے رمضان سے لے کر ذوالحجہ تک, یہ پورے زمانہ, پورا زمانہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سالانہ عبادتوں کا رکھا ہے. اس میں وہ عبادتیں انجام پاتی ہیں جو سارے سال انجام نہیں دی جاتی یا سارے سال فرض نہیں ہے, کسی زمانے میں فرض ہے. رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, عید عیدین سال میں ایک مرتبہ آتی ہے, حج سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, قربانی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. تو یہ رمضان سے لے کر ذوالحجہ تک کا زمانہ یہ سالانہ عبادتوں کا زمانہ, اور اللہ تبارک بتا رہے اس میں ترتیب ایسی رکھی ہے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے, تراویح کے لیے, تلاوت کے لیے مخصوص کیا گیا, اور ادھر رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور ادھر حج کے مہینے شروع ہو گئے. رمضان کے ختم ہوتے ہی شوال, اور شوال اشہر حج میں سے, یعنی حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ. قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات, حج چند متعین مہینے ہیں, اور ان کے تشریح نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ یہ مہینے ہیں شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. تو رمضان کے ختم ہوتے ہی شوال شروع ہو گیا اور حج کے مہینے شروع ہو گئے, کیونکہ شوال سے حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اب تو ہوائی جہازوں کا زمانہ آ گیا تو آدمی ایک دن میں پہنچ جاتا ہے, لیکن کسی زمانے میں لوگ شوال سے نکلا کرتے حج کرنے کے لیے. تو احرام باندھنے کے لیے, حج کا احرام باندھنے کے لیے شوال کا مہینہ, مہینے سے آغاز ہوتا حج کے احرام کا, تو اشہر حج وہاں سے شروع ہو. اور ان اشہر حج کا اختتام ہوتا ہے ذوالحجہ کے مہینے پر, اور ذوالحجہ کا چاند دیکھا تو دیکھتے ہی جو پہلے 10 ایام ہیں ان کو اللہ تبارک بتا رہے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی دن اللہ تبارک وتعالیٰ کو اپنی قربت کی خاطر عبادت اتنی پسند نہیں ہے جتنی ان ایام میں. رمضان کے بعد عبادت کے لیے سب سے افضل ایام یہ ذی‌الحجہ کے 10 دن، جب تم ذی‌الحجہ کے لے کر 10 دن ذی‌الحجہ کا، یہاں تک کہ یوں فرمایا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دن کا روزہ ان 9 دنوں میں، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر، ایک سال ایک آدمی ایک دن روزہ رکھے ان 9 دنوں میں تو ثواب اتنا جتنا کہ سال بھر کے روزہ رکھنے سے ثواب ملتا، اور ایک رات کی کا قیام یعنی ایک رات ان 9 راتوں میں سے 10 راتوں میں سے ایک رات کا قیام لیلت القدر کے قیام کے برابر، اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور یہ جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ الفجر کی پہلی آیات، ہم کے بارے کی سورہ الفجر کی آیات ہیں، والفجر وليال عشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی فجر کی اور 10 راتوں، 10 راتوں کی قسم کھائی. تو مفسرین نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی‌الحجہ کی پہلی 10 رات ہے. اللہ جل جلالہ کو یقین دلانے کے لیے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب وہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت اور حرمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو ان 10 راتوں کی قسم کھائی گویا اس بات کا اعلان فرمایا کہ ہماری طرف سے یہ 10 راتیں بڑی عظمت اور بڑی حرمت والی. تو اس میں فرمایا کہ جو بھی عبادت کی جائے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، کوئی بھی نفلی عبادت، ذکر، تسبیح، وہ سارے سال کی عبادتیں ایک طرف اور ان 10 دنوں کی عبادتیں ایک طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص طور اس میں، اور ان عبادتوں میں جو سب سے اعظم عبادت ہے ان ایام کے اندر وہ 9 ذی‌الحجہ کو انجام پاتی ہے میدان عرفات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے چاروں طرف سے کھچ کھچ کر جمع ہوتے ہیں میدان عرفات میں، اور وہاں پر حج کا رکن اعظم انجام دیا جاتا ہے. یہ حج کی عبادت کے لیے وہ دن مخصوص، اس حج میں حدیث میں آتا ہے کہ عرفات میں جب مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان سارے سال اتنا کبھی رسوا نہیں ہوتا جتنا عرفہ کا دن ہوتا ہے، کہ اس دن مسلمانوں کا اتنا بڑا عالمگیر اجتماع اور اس پر اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا نزول، تو وہ اپنے سر پر خانک ڈالتا پھرتا ہے کہ آج میں ناکام نامراد ہو گیا اور اب میرے پاس اس مخلوق کو تباہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اتنی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میدان عرفات پر طرف تھی. ہم کور قسم لوگ کیا سمجھے اور کیا جانے کہ میدان عرفات میں کیا ہو رہا ہے، اللہ جل جلالہ کی کیا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کیا انوار بکھیرے جا رہے ہیں، کیا رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہم کیا بچانے. لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ایسا نزول ہے کہ بارش کی طرح برس رہی ہے. وہاں پہ یہ ہو ہی رہا ہے، لیکن بہت سے مسلمان وہ ہیں جو وہاں نہیں پہنچ سکے، نہیں جا سکے، اور یا تو اس وجہ سے نہیں جا سکے، استطاعت نہیں تھی، یا کوئی عذر تھا، یا اپنا فریضہ ادا کر چکے تھے جانے کا خیال نہیں آیا دوسری جگہ پر بھی. تو میرے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب کا صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر کوئی مسلمان پیسے کم ہونے کی وجہ سے میدان عرفات نہیں پہنچ سکا، حج میں شامل نہیں ہو سکا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرفات کی رحمتوں سے محروم فرما دیں گے محض اس وجہ سے کہ پیسے کم تھے، نہیں جا سکا؟ ارے اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اپنے کسی بندے کو پیسے کی کمی کی وجہ سے اس عرفات کی رحمتوں سے محروم کرنا. تو یہاں پر بھی اپنے بندوں کو عرفات کی رحمتوں سے فیضیاب کرنے کا راستہ نکال دیا. کیا راستہ نکال دیا؟ کہ ٹھیک ہے بھائی تم وہاں نہیں جا سکے, ان اس میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے, لیکن دو کام بتا دیے وہ کر لو, یہیں پر رہتے ہوئے کر. ایک کام یہ بتایا حدیث میں کہ جب ذی‌الحجہ کا چاند دیکھو تو چاند دیکھنے کے بعد جس کو قربانی کرنی ہو وہ قربانی تک اپنے بال نہ کاٹے, اپنے ناخن نہ کاٹے. یہ مستحب قرار دیا کہ جس کو قربانی کرنی ہے ذی‌الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے. عجیب حکم ہے کہ بال بھی نہ کاٹو ناخن بھی نہ کاٹو. میرے حضرت فرما دیتے کہ در حقیقت بات یوں ہے کہ جو لوگ حج کو گئے ہیں حالت احرام میں ہیں تو احرام کی حالت میں ان کے اوپر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ حالت احرام کے اندر بال نہیں کاٹ سکتے ناخن نہیں کاٹ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں رہتے ہوئے بھی ہم ان لوگوں کی شباہت پیدا کریں کہ جیسے وہ بال نہیں کاٹ رہے ناخن نہیں کاٹ رہے ہم نے بھی بال ناخن کاٹنا ترک کر دیا ان کی مشابہت میں, ان کی شباہت پیدا کر دی. شباہت پیدا کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے ان نیک بندوں کی شباہت پیدا کرو گے جو حالت احرام میں ہیں حج کی عظیم عبادت انجام دے رہے ہیں, تو ہم جب عرفات کے میدان پر رحمتوں کی بارش برسائیں گے اس کا کوئی چیٹا تمہارے اوپر اوپر جائے اس شباہت کی وجہ. حضرت مرزوق صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یار شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. محبوب کی صورت بنا لینا بھی یہ بڑی نعمت ہے. بعض اوقات اللہ تبارک وتعالیٰ اسی صورت کی بنیاد پر رحمت فرما دیتے ہیں اور اپنے اعراض و اکرام کا مورد گردان دیتے ہیں. یہ شباہت پیدا کرنے کے لیے ایک کام یہ بتایا, اور دوسرا یہ بتایا کہ عرفہ کے دن یہاں رہتے ہوئے تم روزہ رکھو. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرفے کے دن یعنی نو ذی‌الحج کو, لیکن خوب سمجھ لیں نو ذی‌الحج سے مراد ہے ہماری نو دن میں, وہاں کس دن عرفات کا وقوف ہو رہا ہے وہ معتبر نہیں. اعتبار اس کا ہے کہ ہمارے حساب سے جس تاریخ کو ذی‌الحجہ کی نو تاریخ ہو اس تاریخ میں روزہ رکھنا, فرمایا کہ ایک دن پہلے کے ایک دن بعد کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت معاف فرما دے, ان کا کفارہ فرما دے. تو فرمایا روزہ رکھو, اور یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو حاجی ہے نا میدان عرفات میں اس کے لیے عرفات کے دن روزہ رکھنا افضل نہیں, اس واسطے کہ وہاں پر موجود ہے اور ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری لائق ہو جائے اور وہاں پر وقوف کے دوران جو نشاط جس نشاط کے ساتھ قوت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے تھی شاید وہ نہ مانگ سکے, اس واسطے وہاں پر روزہ رکھنا افضل نہیں. لیکن جو عرفات سے باہر ہیں ان کے لیے فرمایا کہ روزہ رکھنا مستحب ہے عرفات. تو کیا ہوئی بات کہ ان کو تو ہم وہاں نواز رہے ہیں جو ہمارے دربار میں حاضر ہیں کھڑے ہوئے ہیں ہمیں پکار رہے ہیں لبیک اللہم لبیک, ان کو تو نواز ہی رہے ہیں, تم یہاں پر رہ کر ایک عبادت یہ کر لو کہ روزہ رکھ لو عرفے کے دن, تو انشاءاللہ ہماری جو نوازشیں ان کے اوپر ہوں گی ان میں تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا ہے. جب دسویں تاریخ آ گئی ذی‌الحجہ کی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم عبادت مقرر فرمائی جو سارے سال میں صرف 3 دن ہی انجام دی جا سکتی. سارے سال اگر چاہو وہ عبادت انجام دینا نہیں دے سکتے, قربانی کی عبادت. یہ صرف 10, 11, 12 ذی الحجہ کی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہماری طرف سے قربانی کی عبادت کے ایام ہیں, ایام النحر ان کو کہا جاتا ہے, قربانی کے دن. سارے سال قربانی کرنا چاہو نہیں ہو سکتی. اور ساری جتنی عبادتیں ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ اگر اور سارے سال کرنا چاہو تو ہو جاتی ہے. نماز جب چاہو نفلی پڑھ لو, روزہ جب چاہو نفلی رکھ لو, صدقہ خیرات نفلی جب چاہو کر لو, لیکن حج اور قربانی دو عبادتیں ایسی ہیں جو صرف انہی دنوں میں ہوں گی, دوسرے دنوں میں نہیں ہوں گی. اور یہ بھی اللہ جل جلالہ کا کی طرف سے عجیب سبق ہے. اس میں دیکھو یہ ایام ہیں جو حج کے ایام ہیں, ان کے اندر منا جا رہے ہیں, عرفات جا رہے ہیں, رات کو مزدلفہ میں قیام کر رہے ہیں, حجاج میدان عرفات میں وقوف کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اس کو ذکر کرنا, اس کو تسبیحات کرنا, دعائیں کرنا, یہ اتنا بڑا رکن قرار دے دیا, اتنا بڑا زبردست عمل کے اس کے برابر کوئی اور عمل عبادت کا ہوتا نہیں. لیکن وہی میدان عرفات ہے, وہی جبل رحمت ہے. آج چلے جاؤ اور آج ایک دن نہیں 10 دن کھڑے ہو کے گزار دو وہاں پر, سجدے میں پڑ رہا ہوں وہاں جا کے, تو اس میں وقوف عرفات کی عبادت انجام نہیں پا سکتی. سارے سال 360 دنوں میں سے 359 دن کسی دن پہ چلے جاؤ اور سارے سال پڑے رہا ہوگا تو بھی وہ عبادت نہیں ہوگی. کہتے ہیں عبادت اسی دن ہوگی جس دن ہم نے کہا, یعنی عرفے کے دن. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے, اس میں سبق یہ دینا منظور ہے کہ کسی بھی جگہ میں, کسی بھی عمل میں, کسی بھی مقام میں, کوئی اپنی ذات میں کوئی کچھ نہیں رکھا ہوا. جب ہم کہتے کہ یہ کام کرو, فلاں دن کرو, فلاں جگہ پر کرو, تو اس وقت وہ مقبول ہے, وہ عبادت ہے, باعث اجر و ثواب ہے. اور جب ہم نے نہیں کہا تو اس وقت میں ہلاک کرتے رہو, اس کی دمڑی بھی نہیں اٹھتی, اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں, کوئی ثواب. سارے سال جاؤ مینا کے چکر لگاؤ, جمعرات جو ہے نا جن کے اوپر کنکری ماری جاتی ہے, وہ جمعرات جن پر کنکری ماری جاتی ہے, سارے سال کھڑے ہوئے پتھر, جاؤ کسی بھی دن اور جا کر پتھر میں جوتا مار دو اس کو, لیکن اس سے کوئی عبادت نہیں انجام پاتی, اس سے کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا. اور اس دن جس دن جمعرات کی رمی کا دن مقرر ہے, اس دن ایک ایک کنکری کے اوپر گناہ جھڑ رہے ہیں, ایک ایک کنکری کے اوپر درجات بلند ہو رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے اجر و ثواب کے ڈھیر لگ رہے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اور دنوں کے اندر ہم نے اس عمل کو عبادت نہیں بنایا, اس دن میں یہ عمل عبادت. تو جو کچھ رکھا ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع میں ہے, ہم نے جب حکم دے دیا عبادت بن گئی, جب حکم نہیں دیا عبادت نہیں. یہی شان قربانی کی ہے کہ قربانی عبادت صرف ان 3 دنوں میں ہے, 10, 11, 12, اور دنوں میں اگر کوئی قربانی کرتا ہے نہیں ہوگی. 1000 جانور قربان کرے لیکن وہ قربانی عبادت نہیں, اور ان 3 دنوں میں بس گلے پر چھری پھیر کے قربانی ادا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک عبادت عظیم الشان انجام پا گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں میں ہم نے کہہ دیا کہ یہاں پر قربانی کرنی ہے, تو وہ عبادت بن گئی. تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ دین کی حقیقت ہے اتباع, ہمارے حکم کی اتباع, جو ہم کہیں اس کے مطابق عمل کرنا, یہ ہے دین کی حقیقت. اپنی عقل چلانا یا اپنی طرف سے کوئی طریقے گھڑ لینا, یہ دین نہیں. تو دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں, اپنی عقل چلانے کا نام نہیں, دین نام ہے اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع. یہی سارا فلسفہ ہے قربانی, یہاں سے جو کرائی جا رہی ہے نا قربانی, اس کا سارا فلسفہ ہی یہ ہے کہ یہ عقل کی
کے فلسفوں کو پوچھنا جا رہا ہے, پیسا جا رہا ہے کہ یہ جو ہر وقت تمہارے دماغ میں عقلی گھوڑے دوڑتے رہتے ہیں اور ہر چیز میں تم حکمت اور مصلحت اور معاشی اور دنیاوی فوائد ڈھونڈتے رہتے ہو, تو ذرا ایک ایسا کام کرو کہ جو ظاہری اعتبار ہے جس میں کوئی حکمت نہیں, کوئی مصلحت نہیں, کوئی فائدہ نہیں بظاہر, صرف ہمارے حکم کی آگے سر جھکاتے ہوئے کرو وہ کام, جیسا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا. حکم آ گیا کہ بیٹے کو کر دو قربان, بیٹا بھی کون, امنگوں سے مانگا ہوا, مرادوں سے مانگا ہوا, دعائیں کی ہوئی اور کہا تو قربان کر دو. بلکہ یہ نہیں پوچھا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت کیوں کر دوں قربان, اتنا پیارا سا بیٹا, اب اس قابل ہوا کہ میرا ہاتھ بتائے اس نے کیا جرم کیا, کیا گناہ کیا کہ اس کو قربان کروں. دنیا کا کوئی قانون, کوئی مذہب, کوئی ملت اور کوئی عقلی فلسفہ اس بات کو جائز قرار نہیں دیتا کہ بیٹا باپ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دے. کوئی مذہب و ملت, کوئی عقلی فلسفہ اس کو درست قرار نہیں دیتا. عقل کے کسی بھی میزان پہ توڑ کر دیکھ لو یہ حکم کہ بیٹے کو ذبح کر دو, یہ کسی طرح بھی کسی میزان پر پورا نہیں اترے گا. لیکن جب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس کی کیا حکمت ہے, اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے, اس سے کیوں مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے, نہیں. حکم ہے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکائے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, حکمت معلوم ہو کہ نہ ہو, مسئلہ نظر آ رہی ہو کہ نہ نظر آ رہی ہو, ہر حال میں سر جھکانا. اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا. بیٹے کی بھی کبھی امتحان لیا, بیٹے سے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحک کا فانظر ماذا ترا, تو بیٹا خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترا, تو بتاؤ کیا رائے ہے. یہ امتحان تھا بیٹے کا کہ بیٹا کیا جواب میں کہتا ہے. بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا, اور وہ بیٹا جس کی صلب سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے. بیٹے نے بھی پلٹ کر نہیں کہا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم ہوا, کیا قصور ہوا, کیا گناہ ہوا جس کی بنیاد پر مجھے قتل کیا جا رہا ہے. وہ بیٹے کا جواب ایک ہی تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان جو کچھ حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے, سدا جدید ان شاء اللہ حضرت صاحب میری فکر نہ کیجیے, مجھے آپ صبر کرنے والے ہو سکتا ہے. کوئی حکمت نہیں, کوئی فلسفہ نہیں, کوئی مصلحت نہیں, کوئی عقلی دلیل نہیں, جو حکم ہوا ہے کر گزری, یہ حکم. باپ بھی نبی حکم چاہ کے سر جھکا دیا, بیٹے نے بھی سر جھکا دیا. قرآن کریم نے اس ایسی ادا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئی کہ قرآن کریم میں اس کو بڑے شان سے ذکر کیا کہ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا. پیشانی کے بل اس لیے گرایا کہ اگر سیدھا لٹاتے, چپ لٹاتے تو بیٹے کی صورت سامنے رہتی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر پر گرا دیا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا سورہ صافات میں, فلما اسلما وتلہ للجبین, جب باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے اور باپ نے بیٹے کو پیچھانے کے بل لٹا دیا, تو کیا ہوا, فرمایا نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اس وقت ہم نے آواز دی کہ بڑا کڑا امتحان لیا تھا ابراہیم ہم نے تمہارا اور تمہارے بیٹے کا, اور آج تم اپنے اس امتحان میں سرخرو ہو اور اس خواب کو تم نے سچا کر دکھایا, تمہیں جو کچھ کرنا تھا وہ کر گزرے اور جو کچھ تمہارے بس میں تھا ہمارے حکم کی اطاعت میں اس میں تم نے کوئی کوتاہی نہیں کی, اب دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو اب ہمارا کیا ہوا نظر اٹھا کر دیکھو, آنکھ کھول کر دیکھو کیا منظر ہے, تو منظر یہ نظر آیا کہ بیٹا الگ بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے اور دمبا دبا سے جدا پڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ فدیے کے طور پر دنبا بھیج دیا. وہ فرمایا یہ سارا جو کچھ سبق, یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی جزرتی کے ساتھ بیان فرمایا, اور یہ واقعہ اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ یوں کہہ دیا کہ اب قیامت قیامت تک اے ابراہیم تمہاری اولاد اور تمہاری ملت کے نام لیوا قیامت قیامت تک جتنے بھی آئیں گے وہ سب تمہارے اس عمل کی یادگار قائم کریں گے, ہر سال قائم کریں گے. کیونکہ یہ عمل ہی تمہارا ایسا تھا کہ ساری زندگی اور ساری کائنات اور سارے تخلیق کا ماحصل اگر دیکھو تو کیا ہے, بندگی, عبدیت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تو جنات اور انسانوں کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا کہ وہ بندگی کا مظاہرہ کرے, اور تم نے بندگی کی معراج دکھا دی کہ ایک ایسا حکم ہم نے تمہیں دیا جو کسی طرح بھی الٹ کر پلٹ کر دائیں سے بائیں سے کسی طرح بھی عقل کی میزان میں پورا نہیں اترتا تھا, مگر تم نے اپنے آپ کو اس کے آگے جھکایا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے تیار ہو. تو یہ عمل تمہارا ساری کائنات کی تخلیق کا ماحصل, اس واسطے اب ہم تمہارے اس عمل کو ساری امت کے لیے اور آنے والے سارے زمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے واجب التعمیل, واجب العمل بنا دیتے ہیں. ہر سال ہر مسلمان جو صاحب صداقت ہو وہ تمہارے اس عمل کی یادگار قربانی بنتا, یہ ہے حقیقت قربانی. اور عجیب قصہ ہے کہ قربانی کا تو سارا فلسفہ یہ تھا کہ بھائی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جس حکم کی تمہارے سمجھ میں علت نہیں آ رہی, حکمت نہیں آ رہی, فائدہ نہیں آ رہا, وہ حکم بھی مانو اور اس کے آگے سر تسلیم فم کرو. سارا فلسفہ ہی قربانی کا یہ تھا. اب آج لوگوں نے یہی بات کرنی شروع کر, سارے قربانی کا حکم تو ہمارے سمجھ میں آتا نہیں, یہ تو فضول لاکھوں کروڑوں روپیہ قوم کا جو ہے وہ نالیوں میں بہ جاتا ہے خون کی شکل میں, تو اس کا حکمت نہیں, اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں, اس میں کوئی معاشی نقصان ہے. تو مجھے اس پر وہ کسی کا قصہ یاد آیا کرتا ہے کہ کسی نے سنایا تھا کہ بعض لوگوں کی ہوتی ہے ذہنیت تاجرانہ قسم کی, ہر چیز میں وہ پیسے روپے پیسے کا فائدہ تلاش کرتے ہیں. جیسے آپ نے جدید سنایا تھا کہ کسی تاجر کا ہوا انتقال, تو انتقال کے بعد فرشتے اس کو لے جانے لگے, تو وہ فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم جنت میں جانا چاہتے ہو کہ جہنم میں, تو اس نے کہا جی جہاں چار پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے جاؤ, جنت میں فائدہ ہو تو وہاں لے جاؤ اور جہنم میں چار پیسے کا فائدہ ہو تو وہاں لے جاؤ. یہ تاجرانہ ذہنیت, تو وہ عبادت کے اندر بھی اللہ کی بندگی کے اندر بھی وہ چار پیسے کا فائدہ تلاش کرتی ہے, وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کے اندر میرا کیا معاشی فائدہ ہوگا, کیا معاشی مجھے منفعت حاصل ہوگی. سارا فلسفہ ہی قربانی کا یہ تھا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ساری حکمتیں اور مصلحتیں قربان کر دو, اسی سارے فلسفے کو الٹا دیا. تو بھائی قربانی تو اس لیے ہے کہ میں میرے حضرت شیر طاقت سنایا کرنے سے بڑا خوبصورت شیر اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے تھے کہ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے, ہاں کتنا ہی نقصان نظر آ رہا ہو دیکھنے میں اور کتنے ہی دل پر آرے چل رہے ہوں, لیکن جب آپ کا حکم آ جائے تو اس حکم کے آگے میں اپنے آپ کو مٹاؤں اور پامال کروں. یہ ہے ایک بندے کا عزم, بندگی کا, یہی معنی قربانی. تو قربانی کے معنی ہوتے ہیں, قربانی جو ہے لفظ نکلا ہے قربان, قربان کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ, اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ, اللہ تعالی کے قریب جانے کا ذریعہ. تو اللہ تعالی کے قریب جانے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دے کہ میری ساری مصلحتیں, ساری حکمتیں, ساری دنیاوی فوائد آپ کے اشارے ابرو کے آگے قربان ہیں. یہ ہے مقصود قربانی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی وجہ ہے کہ قربانی کیا ہے کہ اچھا خاصا مہنگا جانور خرید کے لائے اور پیسے خرچ کیے اور لا کر اس کے گلے میں چھری پھیر کر وہ اس کو ختم کر دیا. کہتے ہیں جس وقت چھری پھیری, چھری پھیرتے ہی قربانی کی عبادت نہ ہو گئی, قربانی کی عبادت چھری پھیرتے ہی ادا ہو گئی. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ میں پیسے سے خرید کے لایا تھا اور لا کر میں نے اللہ آپ کے لیے آپ کے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر, بس عبادت ہو. جیسی عبادت ہو گئی ایسی کہ فرمایا کہ جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو جتنے اس جانور کے جسم پر بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے اتنے گناہوں کی مغفرت فرما. اور ان دنوں میں فرمایا کہ کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنا کہ یہ بندے یہ اپنے عقل کو پیچھے چھوڑ کر, اپنے جذبات کو پیچھے چھوڑ کر, یہ سب میرے حکم کی تعمیل میں یہ سب عمل کر رہے ہیں. ایسا عمل کر رہے ہیں جس کو دیکھنے والے دیوانگی سے تعبیر کرتے ہیں, وہ عمل کر رہے ہیں بغیر دیوانگی. لیکن کیونکہ یہ بندے اس کو میرے حکم کی تعمیل میں کر رہے ہیں تو جتنا جتنا کرتے جائیں گے اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوتا جائے گا. دیکھو وہاں پر بھی ایک مخلوق ایسا ہی کام کر رہی ہے. میدان عرفات میں اور مینا میں ایک پتھر کھڑا ہے, اس کو کنکر ہی مار رہا ہے. اچھا خاصا بڑا مانس, عقل مند آدمی, پڑھا لکھا, اور ایک پتھر ہے اس کو کنکر ہی مار رہا ہے. اب کنکر ہی مارنے کے اندر جان جوکھوں میں ڈال رکھی ہے کہ کنکر ہی لگ جائے میری اس پتھر کو. کسی عقل کی میزان میں تول کے دیکھو اس عمل کو کہ بھائی اس پتھر کھڑا ہے اور دنوں میں جا کے مار لے میں جب خالی ہو. لیکن وہاں ہجوم ہے, لوگ پس رہے ہیں اور اسی کے اندر اس بات کی آرزو ہے اور تمنا ہے کہ کسی طرح میں پہنچ جاؤں اور جا کے میرا پتھر اس کو لگ جائے. کوئی عقل عقل حکمت کی بات اگر نہیں آتی, کوئی دیکھنے والا جو غیر مسلم ہو دیکھ کے اس کو دیوانگی نہیں کہے گا تو اور کیا کہے گا, یہ دیوانگی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی دیوانگی مطلوب اور منظور ہے, یہی محبوب ہے کہ میرا بندہ میرے حکم کی اطاعت میں دیوانہ بن کے دکھائے. اس دیوانہ کے دیوانہ میں چست, اس فرزانہ کے فرزانہ میں. جس دن یہ دیوانہ بن گیا اس دن میرا قرب حاصل ہو. تو جس طرح وہاں لوگ دیوانگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسی طرح یہاں میرے بندے وہ اپنے مال کے اوپر چھری پھیر رہے ہیں, ہاتھ چھری پھیر کر اس کو بظاہر ضائع کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ میرے حکم کے تحت کر رہے ہیں کہ دیوانگی, اس واسطے ان کے ہمارے ساتھ قرب میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ان دنوں کے اندر کہ بندہ یہ کام کرے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں قربانی ہوتی تھی. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے شریعتوں میں قربانی ہمیشہ رہی اور دادا علیہ السلام کے وقت. لیکن قربانی جس چیز کی دی اس سے پھر آگے فائدہ اٹھانا جائز نہیں تھا. تمبا قربان کیا تو بھائی قربان جب کیا تو چھوڑو اس کو, اب اس کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی پہلی امتوں, بلکہ شروع میں تو ایسا تھا کہ بڑی کسی میدان میں کسی پہاڑ کے اوپر لے جا کے رکھ دیا تمبا, آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کیا ہے ان کو. میں جب نذرانہ پیش کیا تو نذرانہ پیش کرنے کے معنی تو یہی ہے کہ اس سے دستبردار ہو گیا انسان. لیکن یہ امت محمدیہ علیہ صاحب علیہ السلام کے لیے خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی اس امت کے لیے کہ اس امت کے لیے فرمایا کہ بس تم سے اتنا چاہیے کہ چھری پھیر دو. چھری پھیر دی, عبادت ہو گئی. اب یہ تمہارا, پھر دوبارہ لوٹا دیا, کہا کہ اب یہ تمہارا, اب اس سے تم نفع بھی اٹھا سکتے ہو, کھا بھی سکتے ہو, لذت بھی اٹھا سکتے ہو, یہ سب تمہارے لیے حلال. ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ تم ایک مرتبہ ہمارے حکم کے تحت اس کی چھری پھیر دو. اب اگر سارا بھی کھا جاؤ تو قربانی میں کوئی فرق نہیں آتا, قربانی کی عبادت میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آتا. یہ اور بات ہے کہ مستحب یہ ہے کہ بھائی غریبوں میں تقسیم کرے، اپنے رشتے داروں میں تقسیم کرے، کچھ بھی کھائے، لیکن اگر کوئی شخص پورا کا پورا بھی کھا جائے تو قربانی کی عبادت میں کوئی فرق نہیں، قربانی ادا ہوگی اور پھر ہمیں لٹا دیا. تو حضرت حاکم الامت مولانا خان و صلی اللہ تعالی وسلم اس کی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. بعد میں فرمایا کہ پہلے زمانے میں بعض بادشاہوں کا یہ دستور تھا کہ ان کے پاس جب کوئی شخص کو قیمتی ہدیہ تحفہ لے کر جاتا تو اس پر ہاتھ رکھ دیتا، ہاتھ رکھ دیا تو یہ علامت اس بات کیا کہ بھائی تمہارا تحفہ قبول، ہاتھ رکھنے کے بعد پھر اسی کو لوٹا دیتے یا تمہیں سے فائدہ اٹھاؤ. ہاتھ رکھ دینا محض اس بات کی علامت ہے بادشاہ کی طرف سے کہ ہم نے تمہارا یہ ہدیہ قبول کر دیا. تو حضرت فرماتے ہیں تقریبا مرکز صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی میں ہمارے ساتھ یہی معاملہ فرمایا، گلے میں چھری بھیڑ دی اور کہہ دیا انہیں سلاتی و نسوکی و مایا و ماتی للہ رب العالمین، کہتے ہی وہ پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد اب وہ ہدیہ ہاتھ رکھنے کے بعد پھر واپس ہے کہ تم ہی بار اٹھا. ارے فرماری اللہ ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولا ینالہ تقویٰ، ارے ہمیں قربانی کا گوشت تھوڑی چاہیے، اس کا خون تھوڑی چاہیے، ہمیں تو تمہارا تقویٰ چاہیے، تمہارے دل کا، کہ تمہارے دل میں ہمارے حکم کو ماننے کی صلاحیت اور اس کا جذبہ ہے کہ نہیں. جب تم نے قربان کر دیا اور اس جذبے کا مظاہرہ کر دیا ہمارا مقصود حاصل ہے، اب جاؤ یہ تمہارا ہے. تو در حقیقت اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ قربانی بڑی لذیذ عبادت ہے، بڑی لذیذ عبادت اس لحاظ سے کہ اور ساری عبادتوں میں کچھ نہ کچھ آدمی حکمت مصلحت تلاش کر لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو گے تو ذرا صحت اچھی رہتی ہے، حالانکہ صحت اچھی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن کوئی آدمی اگر اس کی حکمت مصلحت تلاش کرے تو کچھ نہ کچھ اور حکمتیں بھی مل جاتی ہیں. روزے میں کہتے ہیں بھائی روزہ سال میں ایک مرتبہ رکھنا، وہ ایک کسی غیر مسلم کا مقولہ میں نے پڑھا تھا کہ آدمی اگر مسلمان بھی نہ ہو تو بھی طبی نقطۂ نظر سے بہتر ہے کہ سال میں کم از کم ایک مہینہ اس طرح گزارے جس طرح مسلمان گزارتے ہیں، کیونکہ طبی نقطۂ نظر سے اس کا فائدہ ہے. اور ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ حکمت مصلحت نظر آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ میں نے فرمایا کہ یہ اندھے بن کر ہمارے حکم کی اتباع کرو، اس کے اندر کوئی حکمت نہیں، کوئی مصلحت نہیں، بظاہر کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہم نے چونکہ کہا ہے تو اس بات سے ہماری تعمیل میں کرو. تو جب آدمی یہ تصور کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی لذت عطا فرمائے، اس تصور کی کہ میں یہ کام صرف اپنے معبود کی حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں اور اس عمل کے ذریعے اپنی عقل کو، اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو، اپنے تقاضوں کو پامال کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تو پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں کتنا نور عطا فرمائے. یہی معنی ہے علم صلاتی و نسوکی و محیائے و ماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین، یہ کر تو اس میں ایک عجیب نور اور لذت محسوس ہوگی. اللہ دیکھو عشق اور محبت جس چیز کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اس کا کوئی حصہ عطا فرما دے، اپنی محبت کا اپنے حصہ، تو اس عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب کہہ رہا ہے اگر کسی اس کے کہے ہوئے پر عمل کرنے میں عاشق کو اور محب کو جو لذت آتی ہے وہ اور دوسرے کام کے اندر نہیں آتی. اگر اس میں کوئی اور شائبہ بھی داخل ہو گیا کہ فلاں وجہ بھی ہو سکتی ہے، فلاں وجہ بھی ہو سکتی ہے، فلاں وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں اتنی لذت نہیں. لیکن جب آدمی سوچتا ہے کہ میں صرف اپنے محبوب کے کہنے پر یہ کام کر رہا ہوں تو پھر اس کی لذت کا کچھ ٹھکانا نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی لذیذ عبادت، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عمل سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب نہیں. تو کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا جو بھی صاحب استطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کو اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور در حقیقت یہ آئندہ زندگی کے لیے سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح تم نے یہاں پر اور ساری مصلحتوں کو قربان کر کے اللہ کے حکم کی اطاعت کی تو اسی طرح تمہاری ساری زندگی گزرنی چاہیے. ان نفلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی, قربانی کے بعد پھر آگے جینا مرنا بھی اسی طرح ہو کہ اللہ کے احکام کے تابع ہو. یہ سبق ہے دینا اس قربانی. اس لیے فرمایا کہ ان دنوں یہ ایام نہر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اسی واسطے اس میں تکبیر کو باقاعدہ واجب کر دیا. اللہ کی بڑائی, بڑائی یہ کہ اس کے حکم کے آگے سر جھکایا جا رہا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے, ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, لہذا اس کی بڑائی کے بیان کرنے کے لیے پہلے سے تکبیر تشریق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واجب کر دی. تکبیر تشریق عرفے کے دن فجر کے وقت سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر کہنا واجب کر دیا ہر مسلمان کے دل میں. ہر نماز کے بعد یہ بلند آواز سے ایک مرتبہ تھا تکبیر کہے. مردوں کے ذمے تو بلا اختلاف واجب ہے, خواتین کے بارے میں اختلاف ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے ذمے میں واجب ہے, بعض کہتے ہیں کہ ان کے ذمے واجب نہیں ہے, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ خواتین بھی کہا کریں ہر نماز کے بعد 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے تکبیر, تاکہ یہ بات ظاہر ہو کہ اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا مقتضا یہ ہے کہ اس کے آگوں کو جانے پھر تقریب ہم کیا جائے. یہ تکبیر تشریق واجب کر دی گئی. تو بھائی ان ملحوظات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.
9 دن 9 برسات کا آپ نے بتایا, ایک دن پہلے ایک دن بعد کو نام ایک سال کی آپ نے ایک دن فرمایا.
اچھا شاید مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے حدیث جو بیان کی تھی کہ عرفے کے دن کے روزے میں حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو آدمی عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا وہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہوں گے. شاید میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ ایک دن پہلے ایک دن بعد, وہ صحیح حدیث میں جو ہے کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس جذبے کے ساتھ ان عشرہ ذی الحجہ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کی ہیں اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کے ساتھ خالص اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کی خاطر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ, دعا فرمائے اللہم صل علی رسولنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.